نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير محسن انسانیت. اس میں سے ہم چیپٹر نمبر 5 پڑھ رہے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاعی نظام یا دفاعی تدابیر. یقین کریں کہ یہ سارے چیپٹرز جو ہیں یہ کسی بھی ملک کے حکمران کو پڑھانے کے لائق ہیں کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے ریسورسز کے ساتھ کس طرح دین کا کام کیا, کیسے ان چیزوں کو عام کیا ہم پڑھیں گے. کیونکہ آج بہت شکوا ہوتا ہے ہمارے پاس F-16 نہیں, طیارے نہیں, سامان نہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اسباب بہت تھوڑے ہوتے تھے, اس کے باوجود بھی آپ نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا. آئیے پڑھتے ہیں. عقل مندی کے ساتھ تھوڑی سی چیز کو بھی انسان زیادہ اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتا ہے. تو حضور کی دفاعی تدابیر, آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ آپ نے کیا حفاظتی تدابیر اختیار فرمائی. مدینہ میں محسن انسانیت کے ساتھ آنے والے مہاجرین محض اپنے لیے جائے امن اور سکون تلاش کرنے والے لوگ نہ تھے, اور نہ ان کی تبدیلی وطن کا اقدام کچھ معاشی حوصلوں کی تکمیل کے لیے تھا. بات واضح, مکہ سے مدینہ مال کمانے نہیں آئے تھے, سٹیٹس بلند کرنے نہیں آئے تھے, مراد لینے نہیں آئے تھے, وہ ایک اونچے مقصد کے لیے آئے تھے. پہلے تو دعا کریں, ہم بھی اگر اپنے ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں آئیں تو کوئی بڑا مقصد لے کر آئیں. چھوٹے چھوٹے مقصدوں میں کھو کر تبھی تو پھر ہم وہاں کے رنگ میں رنگتے ہوئے اپنے اسلام کے رنگ کو اتارنے پہ مجبور ہوتے ہیں. فرق نیتوں کا ہے, اور اسے فراموش کر کے وہ اپنے لیے ٹھکانے حاصل کرنے اور اقتصادی یعنی مالی عروج کی راہیں تلاش کرنے میں گم نہیں ہوئے. اس کو ہائی لائٹ کریں, آج کے کلچر پہ چوٹ ہے یہ جملہ. آج ہم مسلمان ملکوں کو چھوڑ کر جب آتے ہیں غیر ملکوں میں, پہلے ٹھکانہ حاصل کرنا ہوتا ہے, کیا پیپر ورک, ویزا, ویزے سے پاسپورٹ, نیشنلٹی, اور پھر اس کے بعد مال کمانا, کیونکہ گھر بیچ کے آئے ہیں اب وہ قرضہ بھی تو اتارنا ہے. اور اس میں ہوتا کیا کہ گم ہو جاتے ہیں, آئیڈینٹیٹی لوز, اسلام لوز, وقت گیا, اور آپ دیکھیے مشین بن کے لوگ مال کماتے ہیں. اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ مکہ کی نسبت مدینہ کی اقتصادی حیثیت بالکل مختلف تھی, لیکن صحابہ کرام کا مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا ایک بہت بڑا مقصد تھا. دعا کیجئے میرے آپ کے قدم جس ملک کی زمین پہ لگے وہ کسی بڑے مقصد کے لیے لگے, کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور میں نے دیکھا کہ کسی کا کسی ملک میں آنا یہی اس کا اپنا آپ کھول دیتا ہے. ہم سب سوچیں ہم اس ملک میں کیوں آئے. کچھ کو خاندان لے آتے ہیں, کچھ کی مجبوریاں ہوتی ہیں, کسی کے گھر بستے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کہیں اللہ کے دین کے لیے جائیں. نیتوں میں رکھا کریں کہ ہم نے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے آگے سے آگے جانا ہے, نہ کہ اپنی جگہ پہ گھر بنا کے انہی کو پورا کرنے میں زندگی گزار دینی ہے. کیسے ہوا سب کچھ؟ بلکہ حضور نے ان کو منظم طریقے سے بسایا اور انصار کے ساتھ ان کی معاشی اور سماجی اخوت قائم کی. سب جانتے ہیں ایک انصاری اور ایک مہاجر کا بھائی چارہ. پھر ان کو مسجدوں کے تمدنی مراکز کے ذریعے جماعتی تنظیم میں پرو دیا. میں یہ لائنیں پڑھ رہی ہوں نا تو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آج بھی اگر کوئی ایک ملک چھوڑ کے دوسرے میں جائے تو یہی ترتیب رکھے ذہن میں. اگر آپ جاتے ہیں نا کہیں تو آپ دیکھیے کہ معاش کی فکر نہ کریں اگر آپ کی نیت اچھی ہے, ڈسپلن ہو, اور پھر آپ دیکھیے کہ ذرا سا ان کا سٹیبلٹی کا لیول قائم کر دیا, چلو بھائی اس کا خرچہ تم اٹھا لو, اس کا تم اٹھا لو, چلو تم دونوں بھائی ختم. ساتھ ہی مسجد نبوی بنوائی تو مسجد کے تمدن کے ساتھ جوڑ دیا, ایک گروپ بنا, کہہ لیجئے کہ اجتماعیت کی فضا ہو گئی. عبادات, مواعظ, تعلیم قرآن اور دوسری تدابیر سے ان کی ذہنی, عملی اور اخلاقی تربیت کا کام فوری شروع کر دیا. یا ایک کڑوا سا جملہ بولتی ہوں, آپ ناروے چھوڑ کر سعودی عرب ہی کیوں نہ چلے جائیں, پاکستان کی مثال نہ دوں. اگر عبادات, مواعظ, قرآن کی تعلیم اور دوسری تدابیر سے آپ کی ذہنی, عملی اور اخلاقی تربیت نہیں ہوگی نا تو آپ وہاں بھی کوئی بہت اچھے مسلمان نہیں بنیں گے. یہ بات ہے. اور یہ سارے کام آپ ناروے چھوڑ کے دنیا کے کسی ملک میں کر لیجئے, اللہ آپ کو وہاں بھی اسلام دے دے گا. اصل ذہنوں کو تیار کرنے کی بات ہے. اور اس کام کو تیزی سے توسیع دی. کیا نبی کی میتھڈالوجی تھی مدینہ آباد کرنے کی؟ اس کے ساتھ ساتھ نظام ریاست کے ذریعے ان کی شہرازہ بندی کر دی. کیسے بیدار مغز تھے آپ, کہ ایک ایک چیز پہ نظر رکھتے تھے. یہ ہوتا ہے لیڈر, ہر چیز پہ نظر رکھنے والا. یوں بے سر و سامان مہاجرین انصار سے مل کر ایک مضبوط قوت بن گئے, اور وہ قوت برابر نشوونما پاتی چلی گئی. دوسرے لفظوں میں انسانی قوت کو اولیت دے کر اسے تیار کیا گیا, یعنی سب سے بڑی قوت انسانی قوت ہوتی. آج بھی کہتے ہیں نا کہ جو کسی بھی قوم کی ترقی میں کام کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں. مشینیں بھی اگر ہوں گی تو چلانے والے تو انسان ہیں. ضمناً یہاں یہ اہم نقطہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ مکہ کی طرح مدینہ دفاعی لحاظ سے بہت ہی موزوں مقام تھا. مدینہ کی جو جغرافیکل ڈائمینشن تھی نا وہ بڑی اچھی تھی. قطع نظر اس جغرافیائی پوزیشن کے جو مدینہ کو حاصل تھی کہ شام اور عراق کے اہم علاقوں کے وہ بالکل سامنے تھا, عرب کی عظیم ترین تجارتی شاہراہ کے سرے پر تھا, اور سمندر سے صرف 70 یا 75 میل کے فاصلے پر تھا. خود اس شہر کو قدرتی تحفظات کا ایک مضبوط قلعہ مہیا تھا, اور ذرا سی چوکسی باشندوں کی تنظیم اور دفاع کی مناسب تدابیر اسے مضبوط تر بنا سکتی تھی. شہر تقریباً 10 میل لمبے اور 10 میل چوڑے میدان پر پھیلا ہوا تھا, اور فاصلے فاصلے پر مختلف قبائل کی چھوٹی چھوٹی بستیاں اس وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھیں. یہ قطعہ جوف مدینہ کہلاتا. جوف کس کو کہتے ہیں؟ پیٹ, بیچ کی چیز, برتن. اور اسی کو حرم قرار دیا گیا, یعنی جہاں آپ بالکل کہہ لیجیے کہ مسجد نبوی کا ارد گرد. اس ناہموار میدان کے بیچ میں سلا نامی پہاڑ واقع ہے, اور دوسری چھوٹی پہاڑیاں ہیں. جبل ایر اور جبل سور نے اسے گھیرے میں لے رکھا ہے. قبائلی بستیوں میں آجام اور یا آتام کے نام سے مضبوط حفاظتی گھڑیاں, گھڑی کس کو کہتے ہیں, قلعے موجود تھے, جن کی تعداد ایک وقت میں 100 بھی رہی ہے. مدینہ تو نبی, جہاں مسجد النبی اور حجرات نبوی تھے, اور جو دار السلطنت تھا وسطی حصے میں واقع تھا. اس کے جنوب میں گنجان باغ تھے, جنوب مشرق میں قبا اور عوالی کی بستیاں اپنے باغوں سمیت موجود تھیں. مشرق میں قبا سے احد تک یہودی محلے مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے تھے. جنوب مغرب میں بھی آبادی اور باغوں کا نسبتاً چھدرا سلسلہ تھا. قدیم فصیل ہے, فصیل کس کو کہتے ہیں, چار دیواری. قدیم فصیل مدینہ کے بابا شامی کے پاس بنو ساعدہ, جن کی چوپال میں خلیفہ اول کی نامزدگی ہوئی تھی, رہتے تھے, اور ان سے آگے جبل سلا پر بنو حرام کی آبادی تھی. شمال مغرب میں وادی العقیق کے کنارے بحر روما تک بکثرت باغات تھے. جنوب میں بلند پہاڑیاں تھیں, اور کٹھن راستہ وادیوں اور گھاٹیوں سے گزرتا تھا. مدینہ کے مشرق اور جنوب میں لاوے کے پتھریلے میدان تھے, جو نہ جنگی پڑاؤ کے لیے موزوں تھے اور نہ میدان کارزار بننے کے لیے. صرف شمال کی جانب سے شہر کا راستہ فوجی لحاظ سے کھلا تھا. چنانچہ بدر اور احد کی جنگیں لڑنے کے لیے قریش نے وہی سمت پسند کی, لیکن مکہ کی فوجوں کا شمال کی طرف سے جا کر حملہ کرنا جنگی لحاظ سے ایسی پیچیدگیاں رکھتا ہے جو مدینہ کے لیے مفید پڑ سکتی ہیں, لیکن مدینہ کے محل و وقوع اور اس کی موزوں ترتیب سے فائدہ اٹھانے کا انحصار اس پر تھا. اس کو نوٹ کیجئے گا, یعنی اللہ نے جتنی بھی خوبصورت لوکیشن مدینہ کو کیوں نہ دے دی, لیکن ان سب سے فائدہ اٹھانے کا انحصار اس پر تھا کہ اس کی آبادی کو ایک نظم میں پھرو دیا جائے. اس کو نوٹ کریں, تنظیم, ڈسپلن. کسی ادارے, کسی گروہ, کسی ملک کی کامیابی کا کی پوائنٹ ہوتا ہے. اس غرض کے لیے دوسرا بڑا کارنامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سر انجام دیا کہ معاہدات کے ذریعے یہود اور اوس و خزرج اور دوسرے متصلہ قبائل کو ان کے مذہبی, تمدنی اور معاشی فرق کے باوجود ایک نظم میں پھرو دیا. حضور کی سیاسی مہارت کا یہ ایک درخشاں ثبوت ہے کہ ایک شخص بالکل اجنبی ماحول میں جاتا ہے اور وہ متضاد عناصر کو چند ہی ماہ میں ایک سیاسی وحدت بنا دیتا ہے. کمال یہ ہے کہ سیاسی وحدت کے تحریری دستور میں نہایت واضح طور پر عدالتی, تشریعی, فوجی اور تنفیزی اختیارات نافذ کیے ہوئے اختیارات حضور کے ہاتھوں میں دے دیے جاتے ہیں, اور یہ نوشتہ کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز, اللہ کی حاکمیت کی اصولی رخ سے آراستہ ہے. اس سیاسی دستاویز میں جملہ شرکا سے یہ منوا لیا گیا کہ عربی قبائل میں جو مشرک اور یہودی شامل ہوں وہ مسلمانوں کے تابع اور جنگ کی صورت میں ان کے معاون ہوں گے۔ نیز یہ کہ وہ قریش مکہ کے جان و مال کو نہ تو خود کوئی امان دیں گے، نہ مسلمانوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ اس صورت میں ڈالیں گے جب کہ کسی قریشی پر حملہ آور ہو۔ اس میں یہ بھی منوا لیا گیا کہ جنگ و صلح کے معاملات مشترک ہوں گے، کوئی جنگ سب کے لیے جنگ ہوگی، فوجی خدمت لازمی اور جبری ہوگی، البتہ جملہ حلیف یعنی دوست اپنے حصے کے مصارف پھر جنگ خود ادا کریں گے۔ یہودیوں کے ساتھ یہ امر پوری وضاحت سے طے ہو گیا کہ وہ ان سب سے لڑیں گے جن سے مسلمان لڑیں گے، اور ان سب سے صلح کریں گے جن سے مسلمان صلح کریں گے۔ وہ مدینہ کی مدافعت میں مساویانہ طور پر حصہ لیں گے۔ مسلمانوں پر کوئی حملہ آور ہو تو یہودی مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور جواباً اگر یہودیوں پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمان ان کی مدد کریں گے۔ ہے نا ایک ایک اصول سونے کے پانی سے لکھنے والا۔ شاید آپ تو اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھ رہے جو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں تھا، اگر آج اس طرح کے لیڈرز اور اس طرح کے ساتھی مل جائیں تو آپ دیکھیے کہ دین کیسے پھیلتا ہے۔ آج ہمارے کام کرنے میں یہی کمیاں ہوتی ہیں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی صورت میں نظر آتی ہیں کہ آپ نے مختصر سے وقت میں اتنا خوبصورت نظام قائم کیسے کر لیا۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک تنظیم نہیں ہوگی، ڈسپلن نہیں ہوگا، رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہوں گے اور وہ فالو نہیں ہوں گے، کوئی ترقی نہیں کرے گا۔ معجزے ہو جائیں تو بڑی بات ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ ایک نہایت اہم اقدام مدینہ کو حرم یعنی سٹی آف پیس قرار دینا ہے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ بھی اسی دستوری دستاویز میں طے ہو گیا۔ اس کی معنویت مذہبی لحاظ سے یہ تھی کہ پورے ماحول کو ایک تقدس حاصل ہے اور اس ماحول کا احترام اس کے باشندوں کو کرنا ہوگا۔ اس کا سیاسی مفہوم یہ تھا کہ جس طرح قریش ایک حرم میں محفوظ تھے، اسی طرح حضور نے ریاست مدینہ کے باشندوں کے لیے تحفظ فراہم کر دیا۔ گویا مکہ اور مدینہ کی اس لحاظ سے پوزیشن مساویانہ تھی، اور اس میں ایک چیلنج اہل مکہ کے لیے چھپا ہوا تھا کہ اگر تم حرم مدینہ کا احترام توڑ کر اس کے باشندوں پر زیادتی کرو گے تو پھر تم بھی حرم مکہ کے حصارِ تقدس کو محفوظ نہ رکھو گے۔ یہ بات سمجھ آئیے۔ حدیث بھی ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کعبہ کو میرے باپ ابراہیم نے حرم قرار دیا تھا تو میں مدینہ کو قرار دیتا ہوں۔ مکہ تو شروع سے چل رہا تھا، لیکن مدینہ جس کو آپ کہتے ہیں نا حرم عین، جیسے خانہ کعبہ کو ہم حرم کی حد کے ساتھ لیتے ہیں نا، تو مسجد نبوی کے ارد گرد کی جگہ بھی حرم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بنانے کا اقدام نبی کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مدینہ کو یہ خوبی حاصل ہوئی کہ وہاں آپ کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کا ایک مین کیمپس قائم ہو گیا، اور پھر وہاں سے ہدایت کے سوتے پھوٹے اور پوری دنیا میں چلے۔ مدینہ کے حدود حرم جو اسلامی مرکز سے حکومت کی حد بندی بھی کرتے تھے، اس کو مستقل طور پر معین کرنے کے لیے حضور نے خاصا اہتمام کیا اور کعب بن مالک کو مامور فرمایا کہ حرم مدینہ کی بلندیوں پر منارے یا برجیاں، روایت میں اصطلاحی لفظ علم آتا ہے، علم کیا ہوتا ہے؟ جھنڈا، تعمیر کراؤ۔ چنانچہ انہوں نے ذات الجیش فیرا پہاڑی کے ساتھ جو بیدا کے وسط میں ہے اور مکہ اور مدینہ کے راستے پر ہے، اس کے ٹیلوں پر حشیرب یعنی ذات الجیش سے متصل پر، اور محید کے پہاڑوں پر شام کے راستے میں، خفیہ یا خفیہ مدینہ کے شمال کا جنگل میں، اور ذو الاشیرہ کے مقام پر جو خفیہ کے کنارے پر واقع ہے، اور تیم پہاڑ پر مدینہ کے مشرق میں جا بجا علامتی برجیاں نصب کی جن کے کھنڈرات آج تک موجود ہیں۔ یہ نشان زدہ علاقہ تقریباً ایک منزل طویل اور ایک منزل عریض تک موجود ہوا۔ کیا پتہ چلا کہ آپ نے حدود متعین کی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی باؤنڈریز ہی نہیں ہوتی تو باقی چیزیں تو پھر بالکل ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ نشان زدہ علاقہ تقریباً ایک طویل منزل ہے اور ایک منزل عریض ہے۔ آپ انجوائے کرتے ہیں ان چیزوں کو؟ ایسا تو نہیں کہ بس پڑھ کے ختم کریں، لیکن کہ میرا پتہ کیا دل کر رہا ہوتا ہے پڑھاتے ہوئے، ایک ایک بات پہ سوچوں، غور کروں، پھر اس کو امپلیمنٹ کروں، اچھا یہ طریقہ، یہ ویسے وہ ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقدامات ہیں نا، یہ آج عملی طور پہ مفقود ہیں۔ اور سچی بتاؤں آپ کے یہ ساری چیزیں کئی غیر مسلموں نے لے کر اپنے ملکوں کو خوشحال کر لیا اور ہم سو رہے ہیں۔ خیر، مدینہ کے داخلی نظم کی تاسیس یعنی بنیادیں کھڑی کرنے کے ساتھ ساتھ حضور نے گرد و نواح کے قبائل کی طرف فوراً توجہ فرمائی۔ چنانچہ مدینہ کے جنوب مشرق کے علاقے اور بحر احمر کے ساحلی حصے کا آپ نے کئی بار دورہ کیا۔ سب سے پہلے آپ ودان جگہ کا نام ہے، سب سے پہلے آپ دووان کے مقام پر گئے جو مکہ کے راستے پر ابوہ سے 7 میل کی دوری پر واقع ہے. وہاں بنی حمزہ سے دوستی کے تعلق قائم کیے. اسی طرح یمبو کے اطراف میں رہنے والے قبائل سے بھی بہت جلد معاہدانہ تعلقات استوار کیے. اس اہم سیاسی علاقے میں سن 1 ہجری میں جو حینہ کا اور 2 ہجری کے درمیان میں بنو دمرہ، بنو زورہ، بنو عربہ اور 2 ہجری کے آخر میں بنو مدلج کا تعاون بھی حاصل ہو گیا. بعض کے ساتھ تو مشترکہ دفاعی معاملہ طے پا گئے کہ ان پر حملہ ہو تو مسلمان مدد کریں گے اور مسلمانوں پر حملہ ہو تو وہ امداد کو آئیں گے. بعض معاہدوں میں اتنے پر اکتفا کیا گیا کہ حضور کے دشمنوں سے دوستی کے تعلقات نہ رکھے جائیں، اور بعض میں غیر جانبداری تسلیم کرائی گئی کہ اسلامی ریاست کے ساتھ اگر کسی دشمن کے ساتھ لڑائی ہو تو معاہد قبیلہ غیر جانبدار رہے گا. گویا تدبیر کے دائرے میں حضور کی سیاسی حکمت بہت ہی لچک رکھتی تھی. کتنی خوبصورت بات ہے لچک. پھر اس سے بندہ ٹوٹتا نہیں ہے اور غلطیاں نہیں کرتا اور اس کے ساتھ معاملہ بہتری کا ہو جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس حلیفانہ فضا نے ان قبائل میں دعوت اسلامی کے راستے کھول دیے اور تحریک علم بردار اور حامی بھی پیدا ہونے لگے. اس کے بعد سیاست نبوی کی یہ تدبیر ایک مستقل باب بن گئی اور ہر زمانے میں متعدد سفر آپ نے اسی غرض سے کیے. اور دید بانی کی مہمات ہوں، یعنی دشمنوں پر نظر رکھنی، یا جنگی اقدامات، جب بھی آپ مدینہ سے نکلے دوستی کے تعلقات کو وسعت دینے کا لائحہ عمل ہمیشہ سامنے رہا. کیا پتہ چلا کہ آپ کے مزاج میں دوسروں سے دوستی کرنی تھی، دشمنی نہیں. تفصیل کی بات نہیں ہے یہاں، اس کا موقع اور جگہ پہ ہے. دشمن کو کمزور کرنے، اسلامی تحریک کو آگے بڑھانے، اپنی دفاعی سیاست کو مضبوط کرنے اور حدود ریاست کو وسیع کرنے کا ایک نہایت ہی مؤثر ذریعہ یہی معاہدانہ تعلقات کا پھیلاؤ تھا. ان تدابیر کے ساتھ ساتھ اسلامی انقلاب کے داعی اول، یعنی داعی اول دعوت دینے والے اور اس کے رفقا نے یہ امر واقعہ اچھی طرح محسوس کر لیا کہ ہمیں ایک طوفانی سمندر کے درمیان جو ننا سا جزیرہ پاؤں ٹکانے کے لیے نصب ہوا ہے، اس کا وجود حیران خطروں میں ہے. یا تو طوفانوں کا منہ پھیر کر چاروں طرف یعنی چاروں طرف سمندر کو مسخر کرنا ہوگا، یا پھر یہ جزیرہ بھی ایک بلبلے کی طرح طوفانوں میں گم ہو جائے گا. یعنی دشمن چاروں طرف تھے مدینہ کے، تو اگر ان کے رخ ادھر نہ پھیرے گئے تو وہ مدینہ کو ختم کرنے کی کوششوں میں تھے. انہوں نے نہایت تیزی سے اپنے آپ کو ایک متحرک جنگی قوت میں بدل لیا. یہ ہستیاں بدلتے ہوئے حالات میں تحریک اسلامی کے نت نئے تقاضوں کو اس خوبی سے سمجھتی تھیں کہ نئے مراحل کے لیے فوراً نئی صلاحیتیں اپنے اندر ابھار لیتی تھیں. مدینہ میں جب دور جہاد نے ان کو پکارا تو یہ ایک ثانیہ یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اپنی سابق روش سے نئے موقف پر آتے ہوئے نہیں جھجکے. کتنی بڑی بات ہے. ان میں سے کبھی کسی نے یوں نہیں سوچا کہ ہم تو دائی اور وائز لوگ ہیں، ہمیں بھلا جنگوں پیکار کے ہنگاموں سے کیا واسطہ، یہ تو دنیاوی سیاستکاروں اور سلطنتیں فتح کرنے والوں کے مشغلے ہیں اور اصلاح پسندوں کو یہ کہاں زیب دیتے ہیں. حکومتوں، سلطنت اور جنگوں پیکار کی راہ مبلغوں کی راہ کہاں ہو سکتی ہے؟ مبلغوں کا کام تو بس پڑے پڑے مار کھاتے رہنا ہے، اس حالت میں برداشت کا کمال دکھانا ہوتا ہے. اگر مدینہ کی جماعت اسلامی اس طرح سوچتی، تحریک کے تقاضوں کی تبدیلی کا شعور نہ پا سکتی، آگے بڑھتے بڑھتے بحث اور جھگڑے میں لگ جاتی، تو چار تنکوں سے تحریک نے جو آشیانہ بنایا تھا وہ آشیانہ سازوں کے جذبات کی اپنی ہی کسی چنگاری سے جل چکا ہوتا. اس کے لیے کسی خارجی برق کے درخشاں کی ضرورت ہی نہ ہوتی. بات واضح؟ کوئی بات ہے تو نہیں مشکل. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا، جیسے یہاں بھی بات ہو رہی ہے کہ مبلغین جنگ کریں، تو یاد رکھیے کہ مسلم ملک میں آرمی نہیں ہوتی. یعنی جب اسلام نافذ ہوگا تو آرمی نہیں ہوگی. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا، وہی وقت پڑھنے پہ اسٹینڈنگ آرمی کے کام پہ بنتے ہیں، کیونکہ جو جذبہ اور جو روح جہاد قرآن نے دینی ہے وہ دوسروں کو نہیں مل سکتی. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو یہی بات جہاں ہو رہی ہے کہ صحابہ کو جہاں علمی محفلوں میں بٹھایا جاتا تھا بیٹھ جاتے تھے، وہاں سے نکال کر عملی تحریکوں میں لے جاتے تو چل پڑتے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم تو اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، جو جس طریقے سے موقع ہوا وہاں وہ کام کریں گے. ایک آبی شان کے گنے چنے افراد تھے، تھوڑے سے انگلیوں پہ گن لو. جہاں اپنے نظریے صداقت کے سر گرم دائی تھے، وہاں یہ اس نظریے پر قائم ہونے والی ریاست کا دفاع کرنے کے لیے بہترین جانباز سپاہی بھی ثابت ہوئے. انہوں نے اپنے آپ کو منظم سپاہ میں بدلنے کے لیے فوری اقدام کیے، اور جہاں مدینہ ایک دارالامن، ایک تعلیم گاہ اور تہذیب اسلامی کا ایک چمنزار بن رہا تھا، وہیں وہ ایک مضبوط فوجی کیمپ کی حیثیت بھی اختیار کر گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سراب ایک کمانڈر کی ذمہ داریاں بھی آ پڑی تھیں، جن کی انجام دہی انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں آپ نے اس خوبی اور کمال فن اور حکمت بالغاہ کے ساتھ فرمائی کہ تنہا یہ موضوع تصانیف کا ایک دفتر بے پایا جاتا ہے، یعنی یہاں اس بات کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اور کہنے سننے کی ضرورت ہے۔ تو واقعی میرا دل تو اللہ کی نبی کی محبت میں اور بھر گیا کہ اللہ صلی علی محمد، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ آج ہمیں بھی ایسے ہی لیڈر بنائے اور ہمیں ایسے ہی لیڈرز عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم، و صلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔